جمعہ 13 فروری کے سیربین کے ساتھ ثقلین امام کا سلام۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور کی ایک مسجد میں خود کش دھماکوں کے ساتھ حملہ، 19 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی۔ حملہوروں کا نشانہ شیعہ مسجد تھی جہاں نماز جمعہ ادا کی جا رہی تھی۔ اس خبر کی تفصیل عالمی خبروں کے بعد آیا جاتی ہے۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، معصومہ ملک سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے شہر پشاور میں پولیس کے مطابق آج نماز جمعہ کے دوران شیعہ مسلک کی امامیہ مسجد پر طالبان کے ایک منظم حملے میں کم از کم 19 افراد ہلاک ہو گئے۔ واقعے میں 40 سے زیادہ افراد زخمی بھی ہوئے۔ کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ خیبر پختونخوا کی پولیس کے سربراہ ناصر درانی نے کہا،
اور ابھی تک جو اطلاعات آئی ہیں کہ پہلے جو ان کا آدمی تھا جو خود کش تھا، اس نے اسی مسجد کی جو سائیڈ والی گیلری بنتی ہے وہاں پہ اس نے اپنے آپ کو بلاسٹ کیا ہے، اور ایک جو باڈی ہے جو سوئسائڈر کی، جس کے اندر جیکٹ بھی تھی، وہ سین کے اندر پڑی ہوئی ہے۔ جو سین والی باڈی ہے اس کے تمام جو ہیں بازو وہ انٹیکٹ ہیں، اور وہ مجھے بتایا گیا ہے کہ جو نمازیوں کے جو گواہان ہیں کہ وہاں پر یہاں کے لوگوں نے بڑی دلیری کا مظاہرہ کیا اور اس کو گردن سے پکڑا، جس کی وجہ سے وہ بلاسٹ نہیں کر سکا۔
پاکستان میں رواں برس شیعہ مسلک کی مساجد پر ہونے والا یہ 3rd دہشت گرد حملہ ہے، جن میں کل 87 لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ اسلام آباد میں حکام کے مطابق ممبئی حملے کی سازش کے مرکزی ملزم ذکی الرحمان لکھوی کی نظر بندی کی مدت میں مزید 1 ماہ کی توسیع کر دی گئی ہے۔ ان کی نظر بندی کی مدت کل ختم ہونا تھی۔ شہزاد ملک۔
اسلام آباد پولیس نے ضلعی انتظامیہ کو ایک خط لکھا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ خفیہ اداروں کی رپورٹس کے مطابق ملزم جیل سے رہا ہونے کے بعد غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہو سکتا ہے، اس لیے ذکی الرحمان لکھوی کی نظر بندی میں توسیع کی جائے۔ ادھر اسلام آباد کی ایک مقامی عدالت نے ایک شخص کے اغوا کے مقدمے میں ذکی الرحمان لکھوی کی بریت کی درخواست مسترد کر دی ہے۔
بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے اپنے پاکستانی ہم منصب نواز شریف سے فون پر بات چیت کی ہے اور بھارتی سیکرٹری خارجہ کے دورہ پاکستان کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ ظفر سید۔
ریڈیو پاکستان کے مطابق دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ مسٹر مودی نے کہا کہ بھارت کے نئے سیکرٹری خارجہ جلد ہی سارک کے دیگر رکن ملکوں کے ساتھ پاکستان کا بھی دورہ کرنا چاہتے ہیں۔ وزیراعظم نواز شریف نے ان کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ پاکستان بھارت کے ساتھ تمام تنازعات بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہتا ہے۔
نائجیریا کے اسلامی شدت پسند گروہ بوکو حرام نے پہلی مرتبہ پڑوسی ملک چاڈ میں حملہ کیا ہے۔ نوشین عباس۔
حکام کے مطابق بوکو حرام کے جنگجو کشتیوں کے ذریعے چیڈ جھیل عبور کر کے ساحلی گاؤں میں داخل ہوئے، مقامی آبادی پر حملہ کیا، گھروں کو آگ لگائی اور گاؤں کے سردار سمیت کئی لوگوں کو ہلاک کیا۔ اطلاعات کے مطابق جھیل پر تعینات چیڈ کی فوج نے شدت پسندوں پر جوابی حملہ کیا۔ واضح رہے کہ چیڈ نے حال ہی میں بوکو حرام کے خلاف نائجیریا کی مدد کے لیے بننے والی فوجی اتحاد میں شمولیت اختیار کی ہے۔
برما کی شمال مشرقی ریاست شان میں سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق سیکیورٹی فورسز اور باغیوں کے درمیان لڑائی میں پچھلے 4 دنوں کے دوران 47 فوجی ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ 73 فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ ان باغیوں کا تعلق کوکانگ نامی نسلی گروہ سے ہے۔ برمی فوج نے چینی سرحد کے قریب باغیوں کے ٹھکانوں پر جنگی طیاروں سے بھی بمباری کی ہے۔ یوکرین میں فائر بندی کے نئے معاہدے کے باوجود مزید لڑائی کی اطلاعات ہیں۔ فائر بندی کا نیا معاہدہ کل رات 12 بجے نافذ العمل ہونا ہے۔ جھڑپوں کا مرکز یوکرین کا اہمیت کا حامل قصبہ دبالت سوا ہے، جہاں روس نواز باغی حکومتی افواج کے گھیراؤ کی کوششوں میں ہیں۔ گولہ باری کی آوازیں لوہانسک اور دونیتسک تک سنائی دے رہی ہیں۔ یوکرین کی فوج نے کہا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران اس کے 8 فوجی مارے گئے ہیں۔ طبی جریدے لانسٹ میں شائع ہونے والی ایک تحقیق نے خبردار کیا ہے کہ خواتین میں ہارمون تبدیل کرنے کے طریقہ علاج سے بچے دانی کے کینسر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ سارہ حسن۔
آکسفورڈ یونیورسٹی میں ہونے والی اس تحقیق میں دنیا بھر میں اس طریقہ علاج کے تجرباتی استعمال کے شواہد کی جانچ پڑتال کی گئی، جس سے پتہ چلا کہ ہارمون کی تبدیلی کے طریقہ علاج سے گزرنے والی 50 برس سے بڑی عمر کی ہر 1000 خواتین میں اس کینسر میں مبتلا ہونے والی 1 خاتون کا اضافہ ہوتا آ رہا ہے۔ ایچ آر ٹی نامی اس طریقہ علاج کے لیے استعمال ہونے والی دوائیں عام طور پر سنیاس کی علامات کے علاج کے لیے استعمال ہوتی ہیں، مگر اس کے اثرات اتنے سنگین ہوتے ہیں کہ وہ روزمرہ کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔
برطانیہ میں پائے جانے والے کیڑوں کی 30 سے زیادہ اقسام کے معدوم ہو جانے کا خدشہ ہے۔ تفصیل کے ساتھ ثنا گلزار۔
تحقیق کے مطابق پودوں کے کیڑوں کی 283 میں سے 35 ایسی اقسام ہیں جو آلودگی اور رہن سہن کے ذرائع کے خاتمے کی وجہ سے خطرے سے دوچار ہیں، جبکہ پتھروں کے کیڑوں کی بھی کچھ نسلیں خطرے میں ہیں۔ ان تمام برطانوی کیڑوں کو بین الاقوامی ادارے کنزرویشن آف نیچر نے خطرے سے دوچار جاندار نسلوں کی فہرست میں رکھا ہے۔ یہ تمام حقائق برطانوی کیڑوں کی زندگی سے متعلق کیے گئے سرکاری جائزے سے سامنے آئے ہیں۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نام نگار، قریا قریا، گاؤں گاؤں۔
رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
ہمارے نام نگار، باخبر رہنے کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے۔
سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ پہ ہیڈ لائن ہے، بھارت سے میچ ہے، ٹیم کو تیار ہونا ہی ہوگا۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے رکن اور آل راؤنڈر شاہد آفریدی کا کہنا ہے کہ ورلڈ کپ کے لیے ٹیم کی تیاریاں 100% نہیں، لیکن بھارت کے خلاف میچ کے لیے کھلاڑیوں کو تیار ہونا ہوگا۔ یہ بات انہوں نے آسٹریلوی شہر ایڈلیڈ میں بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہی ہے۔ ان کا یہ انٹرویو پروگرام میں ذرا آگے چل کر آئے گا، لیکن اس وقت سیربین ریڈیو کا بڑا موضوع ہے پشاور میں دھماکے، خودکش حملے۔ پشاور میں ابھی آرمی پبلک اسکول پر حملے کے زخم تازہ تھے کہ آج ایک اور حملہ کر دیا گیا ہے۔ پشاور کے بڑے رہائشی علاقے حیات آباد میں آج نماز جمعہ کے وقت امامیہ مسجد میں شدت پسندوں کے حملے میں 19 افراد ہلاک اور 50 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ حملہ آوروں نے مسجد میں داخل ہونے سے پہلے آرمی پبلک اسکول پر حملے کی طرز پر اب پہلے اپنی گاڑی کو آگ لگائی، پھر مسجد کے اندر داخل ہو کر فائرنگ کی اور دھماکے کیے۔ پشاور سے ان ساری تفصیلات کے ساتھ عزیز اللہ خان۔
حملہ آور مسجد میں اگبی راستے سے خاردار تاروں کو ہٹا کر اندر داخل ہوئے۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ حملہ آوروں نے پہلے دستی بم پھینکے، جن کی تعداد 5 سے 7 تک بتائی گئی ہے۔ جس وقت حملہ آور مسجد کے اندر داخل ہوئے، اس وقت جمعہ نماز پڑھی جا رہی تھی اور نمازی آخری رکعت کے سجدے میں تھے۔ مسجد میں موجود ایک عینی شاہد سید شبیر حسین شاہ نے بتایا کہ حملہ آوروں کی تعداد کہیں زیادہ تھی۔
اصل میں وہ جو مقصد تھا ان کو ہمارے رضاکاروں کو ختم کرنا تھا، تو رضاکار جب انہوں نے صدر ختم کر لیا، اس کے بعد 6 افراد پولیس کی یونیفارم میں آئے ہیں، کالی وردی ان کی تھی پوری، اور انہوں نے آ کے اندھا دھند فائرنگ شروع کی ہے۔ تو ہمارے جو نمازی تھے وہ اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے ان سے وہ سارا اسلحہ، وہ بلٹس لگ رہی تھیں، انہوں نے ان سے اسلحہ چھینا۔ ان سے جیسے ہی اسلحہ چھینا، اس کے بعد کچھ لوگ بھاگے ہیں، اور اس میں جو سوسائڈر تھا وہ اندر آیا اور اس نے آ کے آخر اسے بلاسٹ کر دیا۔
بم ڈسپوزل اسکواڈ کے سربراہ شفقت ملک کا کہنا تھا کہ حملہ آوروں کی تعداد 4 تھی، جس میں سے 3 نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا، جبکہ ایک فائر لگنے سے ہلاک ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ایک خودکش حملہ آور کی بارود سے بھری جیکٹ اور مسجد میں پڑے 4 دستی بم انہوں نے ناکارہ کر دیے۔ مسجد میں ہر طرف خون اور گوشت کے ٹکڑے پڑے تھے، کھڑکیاں اور دروازے ٹوٹے تھے اور صفیں بکھری پڑی تھیں۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ کچھ حملہ آور قریب زیر تعمیر مسجد میں موجود تھے، جہاں سے وہ مسجد میں فائرنگ کرتے رہے۔ مسجد میں موجود سیکیورٹی گارڈ نے صحن سے قریب اونچی عمارت پر جوابی فائرنگ کی، جس کے نشان اس عمارت پر نظر آ رہے تھے۔ یہ مسجد پشاور کے اہم رہائشی علاقے حیات آباد کے فیز 5 میں واقع ہے۔ اس کے قریب ایف آئی اے کا دفتر، نادرا، سوئی گیس، پیسکو اور پاسپورٹ دفاتر کے علاوہ بڑے نجی ہسپتال واقع ہیں۔ انسپیکٹر جنرل پولیس خیبر پختونخوا ناصر دورانی نے بتایا کہ اس مقام پر پولیس کی جانب سے مناسب سیکیورٹی انتظامات تھے، لیکن حملہ آوروں نے اکبی راستہ استعمال کیا۔
اندر انہوں نے سین کے اندر، اور سین کی آپ کا جو کوریڈور ہے اس کے اندر وہ نیچے آئے، اور ابھی تک جو اطلاعات آئی ہیں کہ پہلے جو ان کا آدمی تھا جو خودکش تھا، اس نے اسی مسجد کی جو سائڈ والی گیلری بنتی ہے وہاں پہ اس نے اپنے آپ کو بلاسٹ کیا ہے، تاکہ وہ پرابلی شاید چاہ رہا ہوگا کہ باقی لوگ جو ہیں دوسرے اندر وہ داخل ہو جائیں۔ ایک ڈیڈ باڈی جو ہے سوئسائڈر کی جو ہے اپیرنٹلی جو اس کے لگتا ہے وہ ہال کے اندر کی ہے، اور ایک جو باڈی ہے جو سوئسائڈر کی جس کے اندر جیکٹ بھی تھی وہ سین کے اندر پڑی ہوئی ہے۔ جو سین والی باڈی ہے اس کے تمام جو ہیں بازو وہ انٹیکٹ ہیں، اور وہ مجھے بتایا گیا ہے کہ جو نمازیوں کے جو گواہان ہیں کہ وہاں پر یہاں کے لوگوں نے بڑی دلیری کا مظاہرہ کیا اور اس کو گردن سے پکڑا، جس کی وجہ سے وہ بلاسٹ نہیں کر سکا، اور اگر وہ خدا نہ خواستہ بلاسٹ کرتا تو اس سے نقصان اور شدید ہو سکتا تھا۔
انہوں نے کہا کہ اس واقعے کی تحقیقات کی جائیں گی اور بہت جلد وہ اس میں ملوث عناصر کو گرفتار کر لیں گے۔ حیات آباد کا علاقہ خیبر ایجنسی کی سرحد کے ساتھ واقع ہے۔ اب تک یہ معلوم نہیں ہے کہ ان حملہوروں نے یہاں تک پہنچنے کے لیے کس راستے کا انتخاب کیا۔ تاہم آرمی پبلک سکول پر حملے کے حوالے سے حکام کا کہنا تھا کہ حملہ آور افغانستان سے خیبر ایجنسی کے راستے پشاور پہنچے تھے۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
پشاور میں آج کے حملے میں ہلاک ہونے والے نوازیوں کے بارے میں صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات مشتاق غنی کا کہنا ہے کہ تمام حفاظتی انتظامات کے باوجود حملہ ہوا۔
اٹس ویری انفارچونیٹ کہ دہشت گردوں سے نہ مسجد محفوظ ہے، نہ امام پار گئے، نہ اسکول محفوظ ہے۔ صوبائی حکومت نے اپنے طور پہ بہترین ارینجمنٹ کیے ہیں صوبے میں۔ پشاور کے لوگ بلا کرتے ہیں کہ اتنی زیادہ ہرڈلز ہیں، جگہ جگہ پولیس چوکیاں، فوج کی چوکیاں، وہ بھی سرچ کر رہے ہیں، آپریشن ہو رہے ہیں۔
لیکن حیات آباد تو بڑی محفوظ جگہ ہے، یہاں پہ کیسے پہنچ گیا آسانی سے بغیر چیک ہوئے؟
دیکھیں، حیات آباد سے چند فاصلے پہ خیبر ایجنسی کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے، یوں کہہ رہے واکنگ ڈسٹینس پہ۔ ہم بار بار یہ گزارشات فیڈرل گورنمنٹ سے کر رہے ہیں کہ فاٹا اور کے پی کے کا جو بارڈر ہے، اس کی نگرانی کرنے کا کانسٹیٹیوشنل رول جو ہے وہ ہے ایف سی کا، اور ایف سی از مسنگ۔ فیڈرل گورنمنٹ نے پچھلے چند سالوں سے اس کو یہاں سے ہٹا کے پورے پاکستان میں ڈیوٹی۔
آپ چاہ رہے ہیں ایف سی کی تعینتی واپس یہیں پہ حفاظت کے لیے کی جائے، لیکن جو پہلے حملے ہوئے ان میں کچھ لوگوں کی گرفتاریاں ہوئی ہیں، کوئی تحقیقات ہوئی ہے، کوئی لوگ پکڑے گئے، کوئی مقدمے چلے؟
جو آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہوا، کل بھی آئی آر نے بتایا ہے کہ پوری انکوائری آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ جو فیسلیٹیٹر تھے ان کے 12 جو ہے وہ اریسٹ ہو چکے ہیں، 6 پاکستان میں، 6 افغانستان کے اندر، اور جو دہشت گرد تھے موقع پہ وہ تو
مارے گئے تھے۔ مشتاق غنی صاحب، آج کے حملے کی ذمہ داری قبول کیے طالبان کے گروپ نے، آپ کے سمجھتے ہیں یہ واقعی انہوں نے حملہ کیا ہے یا کوئی بیان دے رہا ہے کسی کے بحاف پہ؟
انہوں نے جب قبول کر لیا، اور آرمی پبلک اسکول کا بھی انہوں نے قبول کیا تھا، اور وہی اس کے اصل مجرم نکلے ہیں تحقیقات کے بعد، کہ مولانا فضل اللہ اس کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ ان کی گفتگو تک ریکارڈڈ ہے اور میڈیا پہ سنائی گئی کل شام کو۔ تو یہی لوگ ہیں جو یہ کچھ کر رہے ہیں۔
آپ نام لیتے ہیں ان حملہ وروں کا؟
آج تو جو حملہ آور تھا، ابھی تو کسی کو علم نہیں ہے کہ ان کے کیا نام ہے، انویسٹیگیشن آگے بڑھے گی۔
آپ کسی تنظیم یا گروہ پر لگاتے ہیں الزام کہ انہوں نے حملہ کیا ہے؟
نہیں، ہم تو کسی پہ نہیں لگاتے، لیکن جو لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے حملہ کیا ہے، اس کا کیا کیا جا سکتا ہے؟
آپ کے خیال میں کسی نے ذمہ داری قبول کر لی اور آپ سمجھتے ہیں اس نے واقعی حملہ کیا ہے؟
بالکل، جنہوں نے ذمہ داری قبول کیا وہی ذمہ دار ہیں، انہوں نے ہی حملہ کیا ہوگا۔
وہ کون ہے؟
یہ تو ذمہ داری کسی نے قبول کی ہے نا، طالبان پاکستان۔
یہ جو حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں لوگ، حکومت کیا کر سکتی ہے ان کی حفاظت کے لیے؟
جو لوگ ہیں ان کی تو ظاہر ایک کمپنسیشن یا جو بھی طریقہ ہے وہ تو ہوگا، لیکن انسانی جانوں کا نام البدل کمپنسیشن سے تو نہیں ہو سکتا، ان کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں۔ اب ضرورت یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اور چاروں صوبائی حکومتیں مل کے آپریشن اسٹارٹ کرے، اپنے اپنے علاقوں میں، شہروں کے اندر، گلیوں محلوں میں نکالے ایسے دہشت گردوں کو، فائر کرے۔ فائدہ فیڈرل گورنمنٹ کا یہ ہے وہ وہاں پہ جہاں پہ ایس ٹی کی ضرورت ہے وہاں پہ ایس ٹی کو لگائے۔ جو روز 15-20 لاکھ افغانی
کنٹرول کرے۔ پنجاب میں بھی کوئی کاروائی کی ضرورت ہے کیا؟ وہاں سے بھی لوگ آ رہے ہیں کے پی کے میں حملہ کرنے کے لیے؟
پنجاب ہو، سندھ ہو، بلوچستان ہو یا کے پی کے ہو، دہشت گردوں کے لیے تو جہاں بھی ان کو موقع ملتا ہے وہ کرتے ہیں، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ آنا جانا بھی ملک کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے۔ چاروں صوبائی حکومتیں اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں اور ان کے خلاف آپریشن کریں۔ فاٹا میں جو فیڈرل گورنمنٹ ہے، جو یہ راستے ہیں، جو سیٹ پلاننگ ہو رہی ہے، وہ تو افغانستان کے سبھی علاقوں میں ہو رہی ہے، وہاں پہ یہ چھپے ہوئے ہیں، اور وہاں سے پھر یہ فاٹا میں آ جاتے ہیں، اور فاٹا سے پھر ہمارے سیکٹر کے لیے بھی آتے ہیں۔ تو یہ راستے ہمیں بند کرنے ہوں گے۔
یہ تھی صبح خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات مشتاق غنی، اور پشاور ایک مرتبہ خون میں نہلایا گیا ہے، مگر شدت پسندوں کی کاروائیاں جاری ہیں۔ میں نے طالبان اور ان کی شدت پسندی پر 3 کتابوں کے مصنف، صحافی اور تجزیہ کار عقیل یوسف زئی سے پوچھا کہ پشاور کے آج کے حملے کا مقصد ان کی نظر میں کیا ہو سکتا ہے۔
جو کچھ ہوا ہے پشاور میں وہ تو سب کے سامنے ہے. سامنے ہے پشاور 16 دسمبر کو ہوا تھا, اس کے بعد شکارپور کا حملہ جو کہ اسی اقلیت پر کیا گیا تھا اور آج پشاور کا. تو میرے خیال میں یہ دو بڑے سانحات ہیں اور اس میں مماثلت بھی ہے. جہاں تک ذمہ داری کی بات ہے تو ابھی تک تو جو ڈیٹیلز آ رہی ہے اس کے مطابق لشکر اسلام کے ایک بندے نے میڈیا کو فون کیا ہے جو اپنا نام صلاح الدین ایوبی بتاتا ہے, اور انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے یہ حملہ کرایا ہے مگر لگ نہیں رہا کہ یہ لشکر اسلام کی کارستان یا کارروائی ہے.
اچھا, ایک خراسانی کا بھی نام آ رہا ہے کہ ڈاکٹر عثمان کا بدلہ لینے کے لیے یہ حملہ کیا گیا ہے ان کی پھانسی کی.
بالکل, یہ دو بیانات آئے ہیں. اس کا جب ہم تجزیہ کرتے ہیں تو خراسانی کا جو سٹیٹمنٹ ہے زیادہ حقیقت کے قریب لگتا ہے, اس لیے کہ یہ لوگ اس کے پہلے بھی کر چکے ہیں. یہ جو خارج خراسانی کا گروپ ہے جو کہ ابھی ان میں سے بہت سے لوگ داعش کے پاس بھی چلے گئے ہیں, اور مذاکرات کے دوران یہاں پر چرچ میں پشاور میں حملہ ہوا تھا تو اس کی ذمہ داری بھی ان لوگوں نے قبول کی تھی. اور یہ حملہ جس طریقے سے کیا گیا ہے تو اس سے یہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ حملہ انہی کی کارستانی ہے.
اچھا, اخیل یوسفزی جو بیان آیا خراسانی کی طرف سے, اس میں نے کہا کہ ڈاکٹر عثمان کی پھانسی کا بدلہ لینے کے لیے یہ حملہ کیا ہے, کیا سمجھتے ہیں کہ توجہ ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیونکہ جب پشاور اسکول پر حملہ ہوا تھا 16 دسمبر کا, اس کے بعد سے تحریک طالبان کی جو تھوڑی بہت کسی حلقے میں مقبولیت تھی وہ کمزور ہو گئی تھی, تو وہ مذہبی اقلیتوں پر حملہ کر کے وہ دوبارہ مین سٹریم سنی لوگوں میں اپنی حیثیت بحال کرنے کی کوشش نہیں کر رہے؟
نہیں, مجھے نہیں لگ رہا کہ پاکستان کے اندر تحریک طالبان پاکستان یا چند تنظیموں کے علاوہ ایسا کوئی کلیش یا کوئی مسئلہ موجود ہے سنی اور شیعہ کے درمیان جس کے نتیجے میں اس قسم کی واردات یا اس قسم کی کارروائی کی جائے جو کہ انسانیت کچھ بھی ہے کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے, اور علماء نے اس کے خلاف فتویٰ بھی دیا ہے. جہاں تک مجھے نظر آ رہا ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ یہ وقتاً فوقتاً اپنی موجودگی ثابت کرتے رہتے ہیں کہ ہم ابھی تک تمام تر آپریشن اور کارروائی اور اقدامات کے باوجود موجود بھی ہیں. یہ لوگ 3 مختلف قسم کے حلقوں کو نشانہ بناتے آئے ہیں, اس میں سیکورٹی فورسز ہے, اس کے بعد لبرل سیاسی لیڈرز اور پارٹیاں اور ورکرز ہے, اور اقلیت ہے یا مخالف و مسالک کے لوگ ہیں. تو میرے خیال میں ان لوگوں نے بیک وقت ان کی ان فیکٹرز کو نشانہ بنایا ہے. البتہ پشاور میں 2004 کے بعد 25 بار اقلیتوں کو خاص کر شیعوں کو نشانہ بنایا گیا ہے, تو میرے خیال میں یہ کوئی نئی حکمت عملی ان کی نہیں لگ رہی. البتہ ان لوگوں نے ایک بار پھر ثابت کیا ہے کہ یہ جب چاہے اور جس کو چاہے نشانہ بنا سکتے ہیں.
کیا یہ پاکستان کے ہمسایہ ملکوں میں بھی کوئی اسی طرح کی کارروائی کر سکتے ہیں, کیونکہ اس سے بھی سیاسی مقاصد حاصل ہو سکتے ان کو؟
یہ لوگ تو افغانستان میں, چائنا میں, کسی نہ کسی حد تک ایران میں جنزلہ کے ذریعے اور انڈیا میں تو یہ لوگ کرتے رہے ہیں, اور بے شمار واقعات ہوتی بھی ہے. ان ممالک کا پاکستان پر دباؤ بھی ہے, مگر سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ یہ پیور لینڈ کے دونوں جانب بہت فعال ہو گئے ہیں. دسمبر کے واقعے کے بعد ان لوگوں نے افغانستان کے جو سرحدی صوبے ہیں وہاں پر بھی اپنی سرگرمیاں تیز کی ہے. یہاں پر پشاور, خیبر پختونخوا میں اور پاٹا میں بھی یہ موجود ہے, بلوچستان میں بھی انہوں نے سرگرمیاں تیز کی ہے. جو داعش کا فیکٹر اندر آ گیا ہے تو اس کے ساتھ بھی ان لوگوں کی وابستگی اور اٹیچمنٹ ہے وہ بن گئی ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک نئی سب بن گئی ہے جو کہ یہ لوگ جو امریکن ودرال ہے افغانستان میں, اس کے بعد
یہ حالات پہ قابو کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. لیکن کیا انتظامیہ کی سطح پر کوئی تیاری نظر آ رہی کہ لوگوں کو محفوظ کس طرح بنایا جا سکتا ہے؟
نہیں, ہم نے آج جو پشاور میں دیکھا ہے جس پوش علاقے میں یہ حملہ ہوا ہے, بڑا ایک مرکز تھا ایک برادری کا, پشاور انڈر تھریٹ بھی تھا. پشاور میں ہر وقت حالت جنگ کی کیفیت ہوتی ہے, یہاں پر بے شمار چیک پوسٹ ہے, عام لوگ اسے تنگ دیا گئے ہیں. تو مجھے نہیں لگ رہا کہ جو ہماری سیکورٹی کے اداروں کی جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پلاننگ ہے یا شہر کو مضبوط بنانے کی منصوبہ بندی ہے تو اس میں بہت سے نقائص سامنے آ رہے ہیں. آج جس طریقے سے ان لوگوں نے کارروائی کی ہے, اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ 1-2 لوگ اس میں سے بھاگ بھی گئے ہیں, یا جس طریقے سے کل ISPR کی ڈیٹیلز آئی ہے, تو بدقسمتی سے عام لوگ یا افغان مہاجرین کو تو یہ لوگ نشانہ بناتے رہے, مگر جو مین اسٹریم وہ گروپس ہے جو اس قسم کے واقعات میں وہاں پر انوالو ہوتے ہیں, آپ نے بلوچستان میں بھی دیکھا, آپ نے پاٹا میں بھی دیکھا, کرم ایجنسی میں حالات بہت زیادہ خراب ہے. جب تک فرقہ پرست تنظیموں کو جو کہ خاص کر پنجاب بیسڈ ہے یا کشمیر بیسڈ ہے ان کے خلاف کارروائی نہیں کی جاتی اور جو رعایت برتی جا رہی ہے, تب تک مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ جو سیکورٹی کے میجرز ہیں ان کے نتائج سامنے آئیں گے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ شیعوں کے خلاف نفرت میں اور کارروائیوں میں اضافہ ہو رہا ہے, اس قسم کی اطلاعات بھی ہے کہ ان کو بطور خاص نشانہ بنایا جائے گا.
طالبان پر 3 کتابوں کے مصنف عقیل یوسفزئی اور جس نفرتوں کا وہ ذکر کر رہے تھے اس میں سول سوسائٹی کی ذمہ داری بنتی. اسی سلسلے میں میں نے عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی رہنما میاں افتخار حسین سے بات کی.
جس طریقے سے عربی پبلک اسکول کے بعد حکومت اور عسکری قیادت اور سیاسی قیادت ایک ہو چکی ہے تو دہشت گردی ایک ہو چکے ہیں. وہ بھی جو اٹیک کریں گے تو اسی کے بسٹی کو دیکھ کے اٹیک کریں گے. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اب دہشت گردی کے واقعات نہیں ہوں گے, مزید ہوں گے, اس سے شدت سے ہوں گے. اب چاہیے کہ ایکشن پلان جو تیار کیا گیا ہے اس پہ جلد سے جلد عمل کیا جائے تاکہ ان کی قوت کو توڑا جائے. پبلک تو بیچاری کچھ بھی ہے لیکن ہمارے ہاں تو ہمت بہت ہے, جو بھی واقعہ ہو جاتا ہے اس کے بعد لوگوں میں ہمت مزید آ جاتی ہے. لیکن حکومت اگر کچھ کر کے دکھائے تو نتائج مثبت نکل سکتے ہیں. سینٹ کے الیکشن ہے اور وہ ان سے غافل ہے اور پرائیورٹی انہوں نے چینج کی ہے, تو پرائیورٹی کو وہ فکس کر دے اور دہشت گردی کو اولیت پہ رکھے اور تمام جو سیاسی قائدین سینٹ میں لگے ہوئے ہیں ان کو سیکنڈ پرائیورٹی دے اور اس کو فرسٹ پرائیورٹی دے تاکہ اس مسئلے سے نمٹا جا سکے.
میاں صاحب, اب رنگ, نسل اور فرقے یا مذہب یا اقلیت کے نام پر جو تشدد ہوتا ہے اس کو بہت سے لوگ قبول بھی کر لیتے کہ ٹھیک ہے یہ کسی اور فرقے پہ ہوا تو ان کا کیا؟ آپ سمجھتے کہ معاشرے میں نفرتیں بڑھ رہی ہیں اور اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟
بالکل, دہشت گردی کا ایک نسخہ یہ ہے کہ شیعہ سنی فسادات کھڑی کی جائے, دیوبندی بریلوی, ہمارے ہاں یہ طریقہ کار ہے. آج کا واقعہ بھی اسی کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ مسجد پہ حملہ ہوا, وہاں پہ مامبرگاہ بھی قریب ہے. فرقہ وارانہ رنگ دینا یہ دہشت گردوں کا پرانا حربہ ہے.
لیکن یہ تھے عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی رہنما افتخار حسین, اور شدت پسندوں کی یہ بھی کوشش کہ معاشرے میں مزید تفریق کی بنیاد پر نفرتیں پیدا کی جائیں. کیا معاشرے کے عناصر شدت پسندوں کی کوشش کو ناکام بنا سکتے ہیں؟ میں نے یہی سمجھنے کے لیے پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ ابلاغ عامہ کے سابق سربراہ ڈاکٹر بیدی حسن سے بات کی.
ریلیجیوسٹی اتنی بڑھ گئی ہے پاکستان میں, ہمارے یہاں مذہب پہ عمل نہیں ہوتا, مذہب پرستی ہے, اس کی نمائش ہے. یہ مذہب کے نام پہ سب کچھ ہو رہا ہے. ہمیں تاریخ نے یہ سبق دیا ہے کہ جب بھی سیاسی مقاصد کے لیے مذہب کو استعمال کیا گیا ہمیشہ قتل و غارت گری اس کا نتیجہ نکلا ہے. ہمارے یہاں 227 پولیٹیکل پارٹیز ہیں, کسی پارٹی کے پاس ایجنڈا نہیں ہے اس نفرت کو ختم کرنے کا اور ریلیجیوسٹی پہ قابو پانے کا جس کے نتیجے میں یہ نفرتیں پروان چڑھ رہی ہیں. اب تک 70,000 آدمی ہمارے یہاں ہلاک ہو چکے ہیں مذہب کے نام پہ, جس میں 10,000 کے قریب سیکٹیرین کلنگز ہیں اور باقی جو ہیں وہ دہشت گردی جس کو کہا جاتا ہے, یہ طالبانائزیشن کا نتیجہ ہے. اس کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے, ایک تو کریکولم چینج کرنے کی ضرورت ہے لانگ ٹرم پلاننگ کے تحت, کہ سکولوں کا آپ کریکولم چینج کریں, آپ اس میں سے نفرت کا مٹیریل نکالیں, اس میں ہیومن رائٹس ڈالیں, اس میں رواداری ڈالیں, اس میں جمہوری اصولوں کا پرچار کریں.
یہ کیوں نہیں ہو پا رہا ہے؟ آخر ریاست کا وجود بھی تو خطرے میں نا اس دہشت گردی کی وجہ سے, تو کیا ریاست کے جو مختصر ادارے وہ نہیں محسوس کر رہے کہ اگر ایسی تبدیلیاں نہ کی گئی تو ریاست خود خطرے میں پڑ سکتی ہے؟
ان کو انٹرسٹ نہیں ہے, ان کو جن چیزوں سے انٹرسٹ ہے اس میں ان کے اپنے مقاصد پورے ہو رہے ہیں, پیسہ بنا رہے ہیں, اپنی حیثیت بنا رہے ہیں, اپنی پریولیج پوزیشن ان کی قائم ہے. جب تک لانگ ٹرم پلاننگ نہیں اپنائی جائے گی اور جس طرح کی ہسٹری ڈسٹارٹ ہوئی ہے پاکستان کی, اس کو اگر آپ سیدھا کر دیں تو 70% مسائل ہمارے حل ہو سکتے ہیں.
جو شدت پسند ذہن سازی ہو چکی ہوئی ہے, جو لوگ سمجھتے ہیں کہ مذہب کے نام پر, فرقے کے نام پہ قتل کیے جا سکتے ہیں اور قتل ہونے چاہیے ہیں, سلیبس جو بھی بدلتے وہ ذہن تو بن چکا ہوا ہے.
وہ تو بن چکا ہوا ہے, لیکن جو آئندہ آنے والی نسل ہے اس کا تو کچھ کر لیں, ورنہ یہی سلسلہ اگر چلتا رہے گا جو اس وقت مائنڈ سیٹ ہے, ہم اس کو بھگت رہے ہیں, بھگتتے رہیں گے, وہ ختم ہو جائیں گے. لیکن آئندہ آنے والی نسل کو جب تک آپ تیار نہیں کریں گے اس وقت تک ہم ایک مہذب قوم کہلانے کے مستحق نہیں ہوں گے.
آئندہ کے لیے کوششیں ہونی چاہیے لیکن ہمیں تو نظر نہیں آ رہی, اور آپ نے بھی کہا کہ کوئی کوشش نہیں ہو رہی, تو پھر آپ آئندہ کیا دیکھ رہے ہیں؟
میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو حالات ہیں اس میں جو فیلڈ سٹیٹ کا سٹیٹس ہوتا ہے اس کا خدشہ ہے کہ اس کو فیلڈ سٹیٹ ڈکلیئر کر دیا جائے. جس ملک میں اسپورٹس مین نہ آئیں کھیلنے, ٹیمیں نہ آئیں اسپورٹس کی, اس میں آپ یہ کیسے امید کر سکتے ہیں کہ انہیں مہذب قوم سمجھا جائے گا اور انویسٹمنٹ آئے گی, ان کے حالات بہتر ہوں گے. ہر چیز تو بند ہے یہاں, یوٹیوب بند کر دیں, بسنت بند کر دیں, انٹرٹینمنٹ بند کر دیں, گیس بند ہے, پیٹرول بند ہو جاتا ہے، پانی نہیں ملتا لوگوں کو، خوراک نہیں ملتی، بچے مر رہے ہیں، کئی سو بچے مر چکے ہیں۔ اس پہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، کسی نے ڈسکس نہیں کیا ان چیزوں کو، اور بغیر پولیٹیکل پارٹی کی انوالومنٹ کے عوام کی انوالومنٹ نہیں ہوا کرتی۔ جب تک عوام پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے اس وقت تک حالات امپروو نہیں ہوں گے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ پنجاب 62% پاکستان ہے، سب سے اہم صوبہ ہے، یہاں گورنر نہیں ہے۔ حالات جو ہیں پاکستان کے ارد گرد، جو ہمسایوں سے تعلقات ہیں، اس میں سب سے اہم وزارت جو ہے وزارت خارجہ ہوتی ہے، ہمارا وزیر خارجہ ہی نہیں ہے پاکستان کا۔ تو یہ جو تمام چیزیں ہیں اسی طرح فیلڈ سٹیٹ ڈکلیئر ہوتی ہیں، اور تاریخ میں یہ لکھا جاتا ہے کہ اس نام کا ایک ملک ہوتا تھا جو اس طرح تباہ ہو گیا۔
اہم عہدے خالی پڑے ہیں، اور جب نفرتیں اور وہ بھی مذہب کے نام پر ہوں تو ایسے معاشرے اور ایسی ریاست کو ناکام ریاست قرار دیا جاتا ہے۔ یہ تھے پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ ابلاغ عامہ کے سربراہ، سابق سربراہ ڈاکٹر بیدی حسن۔ سیروین ابھی جاری ہے اور چند ایک اور موضوعات کا ذکر ابھی آنے کو ہے۔
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں،
رئی میار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ امبر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنو۔
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ سبا ناز۔
کرکٹ کے بڑے مارکے ورلڈ کپ کے افتتاحی میچز کا آغاز کل سے میلبرن اور کرائسٹ چرچ میں ہو رہا ہے۔ کل ہونے والے پہلے میچ میں سری لنکا اور نیوزی لینڈ، جبکہ دوسرے میچ میں انگلینڈ اور آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیمز مد مقابل ہوں گی۔ اور آج آخری وارم اپ میچ میں افغانستان نے متحدہ عرب امارات کو 14 رن سے شکست دے دی ہے، جبکہ پاکستان اور بھارت کی کرکٹ ٹیمز ورلڈ کپ میں اپنے سفر کا آغاز اتوار کو ایڈیلیڈ میں کر رہی ہیں۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کو ورلڈ کپ سے قبل کھلاڑیوں کے انفٹ ہونے کے سبب خاصی مشکلات کا سامنا رہا ہے۔ ایڈیلیڈ میں بی بی سی کے ساتھ ہی عبدالرشید شکور نے چیف سلیکٹر معین خان سے پوچھا کہ بھارت کے خلاف ایک بڑے میچ کے لیے کیا پاکستانی ٹیم تیار ہے، تو انہوں نے جواب دیا،
پریپریشن اچھی ہے، جو کمبینیشن ہم سیٹ کرنا چاہ رہے تھے جس کی وجہ سے کافی پرابلم ہوئی ہے ہمیں انجریز کی وجہ سے، تھوڑا سا ایک کمبینیشن سیٹ ہوا یہاں پہ۔ لڑکے فارم میں، عمر نے بڑی اچھی بیٹنگ کی، کپتان مصباح خود فارم میں ہے، ایون شاہد افریدی فارم میں جو کہ میچ چینج کر سکتے ہیں، اور مجھے بڑی ہوپ ہے کہ ان شاء اللہ اس دفعہ یہ ٹیم ایسی ہے جو ہسٹری چینج کر سکتی ہے۔
پاکستانی اوپنر احمد شہزاد تربیتی سیشن کے دوران کوہنی پر گیند لگنے سے معمولی زخمی ہو گئے ہیں۔ پاکستانی کرکٹ بورڈ کے میڈیا مینیجر آغا اکبر نے ہمارے نمائندے عبدالرشید شکور کو بتایا کہ بطور احتیاط احمد کی کوہنی کا ایکس رے کروا لیا گیا ہے، تاہم یہ چوٹ معمولی نوعیت کی ہے۔ تھائی لینڈ میں جاری پاٹیا اوپن ٹینس ٹورنامنٹ میں خواتین کے سنگلز مقابلوں کے کوارٹر فائنل میں کروشیا کی آئلا ٹیملیانوویچ نے روس کی اولگن بوروڈینا کو شکست دے کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ فٹ بال کلب مینچسٹر یونائیٹڈ کے سابق مڈ فیلڈر پال اسکولز نے یونائیٹڈ کے کھیل کے موجودہ انداز پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے، مینچسٹر یونائیٹڈ اپنے جارحانہ کھیل کا روایتی انداز کھو رہا ہے، یہی جارحانہ انداز مخالف ٹیم کے خلاف گول کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔
سب اناز پیش کر رہی تھی کھیلوں کی خبریں، جو بتا رہی تھی کہ آسٹریلیا کے شہر ایڈلیڈ میں اور نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ میں ورلڈ کپ کا کل کے دن سے آغاز ہو رہا ہے۔ یہ میچ میں بڑی لوگوں کی دلچسپی ہے، اور پاکستان اور بھارت کا اسی میچ کے سلسلے میں جو سامنا آمنا ہے یا آمنا سامنا ہے، یہ 15 فروری کو ہوگا۔ بی بی سی اس معاملے میں خصوصی نشریات پیش کرے گی۔ فی الحال وقت ہوا ہے عالمی خبروں کے خلاصے کا، جو پیش کر رہی ہیں
پاکستان کے شہر پشاور میں پولیس کے مطابق آج نماز جمعہ کے دوران شیعہ مسلک کی امامیہ مسجد پر طالبان کے ایک منظم حملے میں کم از کم 19 افراد ہلاک ہو گئے۔ اسلام آباد میں حکام کے مطابق ممبئی حملے کی سازش کے مرکزی ملزم ذکی الرحمان لکھوی کی نظر بندی کی مدت میں مزید ایک ماہ کی توسیع کر دی گئی ہے۔ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے اپنے پاکستانی ہم منصب نواز شریف سے فون پر بات چیت کی ہے اور بھارتی سیکورٹی خارجہ کے دورہ پاکستان کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ سعودی عرب یمن میں قائم اپنا سفارت خانہ سیکورٹی کے حالات مزید خراب ہونے کی بنا پر بند کر رہا ہے۔ مصر کے صدر عبد الفتح السیسی نے لیبیا میں پھنسے ہوئے مصریوں کو وطن واپس لانے کی پیشکش کی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبروں کا خلاصہ پیش کر رہی تھی معصومہ ملک، اور معصومہ ملک نے آج پہلی مرتبہ خبریں پیش کی ہیں، شاید اسی وجہ سے میں ان کا نام لینے میں جھجک رہا تھا۔ اب میں دوبارہ لیتا ہوں، آج کی خبریں پیش کر رہی تھی معصومہ ملک۔ سربین بی بی سی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے آج پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کو ٹیلی فون پر بات کر کے کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کو گزشتہ شب امریکی صدر باراک اوباما نے بھی ٹیلی فون کیا تھا۔ اس ٹیلی فون ڈپلومیسی سے کیا پیغام ملتا ہے یا کیا اس سے مراد لی جا سکتی ہے، یہی سمجھنے کی کوشش کی ہے ہمارے ساتھی ہارون رشید نے۔
وزیر اعظم نواز شریف کو دو دن میں دنیا کے دو اہم ترین رہنماؤں کے ٹیلی فون بعض لوگوں کے قریب محض اتفاق ہے، لیکن اکثر اسے سفارتکاری بھی مان رہے ہیں۔ جمعرات کو امریکی صدر براک اوباما نے نواز شریف سے نصف گھنٹہ بات کی۔ وزیر اعظم ہاؤس کے بیان میں کہا گیا ہے کہ بات چیت میں امریکی صدر نے پاکستانی وزیر اعظم سے جہاں علاقائی معاملات پر بات کی، وہیں انہیں اپنے حالیہ دورہ بھارت کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ براک اوباما سے نواز شریف نے کہا کہ پاکستان بھارت کی سلامتی کونسل کی مستقل رکنیت کی حمایت نہیں کر سکتا، کیونکہ بقول ان کے کشمیر میں اقوام متحدہ کی قراردادوں کی بھارت خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس کے مطابق نواز شریف نے امریکی صدر سے پاکستان کے نیوکلیئر سپلائرز گروپ کا رکن بننے کی خواہش کا بھی اظہار کیا ہے۔ بھارت سے مذاکرات کی بحالی سے متعلق تاہم کچھ نہیں کہا گیا کہ آیا اس پر بھی دونوں رہنماؤں میں بات ہوئی یا نہیں۔ امریکی صدر کے حالیہ دورہ بھارت کے دوران دونوں ممالک کے درمیان جوہری سمجھوتے اور بات چیت پر پاکستان میں کچھ بے چینی دیکھی گئی تھی۔ مبصرین کے مطابق اس کال کا مقصد شاید اسی بے چینی کو دور کرنا تھا۔ نواز شریف کو دوسری اہم کال آج صبح بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے موصول ہوئی، لیکن اس میں کیا بات ہوئی اس بابت دونوں ممالک الگ الگ کہانی بیان کر رہے ہیں۔ نریندر مودی نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ انہوں نے نواز شریف کے علاوہ افغان صدر اشرف غنی، بنگلہ دیشی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد اور سری لنکن صدر سے بھی بات کی ہے اور انہیں کرکٹ ورلڈ کپ کے حوالے سے اپنی نیک تمنائیں پہنچائی ہیں۔ تاہم حکومت پاکستان کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں اس گفتگو میں کرکٹ کے عالمی کپ کے سلسلے میں نیک تمناؤں کا تو ذکر نہیں کیا گیا۔ تاہم کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے نواز شریف کو بتایا کہ بھارت کے نئے سیکرٹری خارجہ ایس جے شنکر سارک ممالک کا دورہ کرنے والے ہیں اور پاکستان بھی آنا چاہتے ہیں۔ بیان کے مطابق وزیر اعظم نواز شریف نے بھارتی خارجہ سیکرٹری کے دورے کا خیر مقدم کیا، جس میں تمام باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو کی جائے گی۔ بھارت میں قوم پرست جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کے اقتدار میں آنے کے بعد سے دونوں ممالک کے تعلقات میں تلخی بڑھی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر جھڑپوں کے واقعات جاری ہیں، جبکہ بھارت کی جانب سے دو طرفہ مذاکرات کا سلسلہ بھی معطل کیا گیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا نئے بھارتی سیکرٹری خارجہ کے دورے کو دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کی بحالی تصور کیا جائے یا نہیں۔ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد۔
حکومت پاکستان کی جانب سے جاری ایک بیان میں وزیر اعظم نریندر مودی کی نواز شریف سے ٹیلی فون پر گفتگو کے بارے میں کہا گیا کہ اس میں انہوں نے کہا کہ بھارت کے نئے خارجہ سیکرٹری ایس جے شنکر سارک ممالک کے دورہ کرنے والے ہیں اور پاکستان بھی آنا چاہتے ہیں، تو وزیر اعظم نواز شریف نے بھارتی خارجہ سیکرٹری کے دورے کا خیر مقدم کیا ہے۔ اور بھارت چلتے کہ بھارت کے دارالحکومت دلی میں کل رات ایک کانوینٹ اسکول پر بعض نامعلوم حملہوروں نے حملہ کیا۔ حملے کے وقت اسکول بند تھا۔ تفصیل کے ساتھ دلی سے شکیل اختر۔
دلی کے متمول علاقے وسط وہار میں واقع ہولی چائلڈ لگزریم اسکول پر یہ حملہ کل رات کیا گیا۔ پولیس کے مطابق حملہ آور اپنے چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے تھے اور عیسائی مشنری اسکول کو نقصان پہنچانے سے پہلے انہوں نے سی سی ٹی وی کیمرے تباہ کر دیے۔ اسکول کی ایک ترجمان نینسی یوانا نے بتایا. نینسی کہہ رہے تھے کہ حملہوروں نے سی سی ٹی وی کیمرے کو نقصان پہنچایا. انہوں نے 6 کیمرے تباہ کر دیے. پرنسپل کے دفتر میں الماریوں کے سارے سامان گرا دیے. انہوں نے تمام دستاویزات اور کاغذات پھینک دیے. حملہ آور دفتر سے 12,000 روپے بھی لے گئے. پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی طور پر یہ معاملہ چوری کا لگتا ہے, لیکن عیسائی برادری کا کہنا ہے کہ گزشتہ 3 مہینے میں ان کے 5 چرچوں اور 1 اسکول پر پراسرار طریقے سے حملے کیے گئے. انہیں شک ہے کہ ان حملوں میں شدت پسند ہندو تنظیموں کا ہاتھ ہے, جنہوں نے حالیہ دنوں میں قبائلی اور غریب عیسائیوں کو دوبارہ ہندو بنانے کی مہم چلا رکھی ہے. آج کے واقعے کے بعد وزیراعظم نریندر مودی نے دلی کے پولیس کمشنر کو طلب کر کے ان حملوں کے مجرمین کو گرفتار کرنے کی ہدایت کی.
آنریبل پرائم منسٹر ہیز ایکسپریسڈ ہز گریٹ کنسرن اینڈ ہی ہیز ڈائریکٹڈ
واٹایور پولیس کمشنر بی ایس بسی کہہ رہے تھے کہ وزیراعظم نے ان واقعات پر گہری تشویش ظاہر کی ہے اور یہ ہدایت کی کہ دلی میں عیسائیوں کی عبادت گاہوں اور ان کے اداروں کے تحفظ کے لیے جو اقدامات بھی کیے جانے کی ضرورت ہو وہ فوراً اور مؤثر طریقے سے کیے جائیں. ہم اپنے انتظامات کا جائزہ لیں گے. انہوں نے کہا,
وی آر ویری سیریس انویسٹیگیٹنگ دا کیسز وچ ہیو اکرڈ سو فار. ایون دا وسنت کنج انسیڈنٹ وی ہیو گاٹ سم ڈیفینیٹ کلو.
پولیس کمشنر بسی کہہ رہے تھے کہ اب تک جو بھی معاملات ہوئے ہیں ان کی تفتیش کے سلسلے میں ہم لوگ بہت سنجیدہ ہیں. وسنت کنج چرچ پر حملے کے ملزموں کو جلد ہی ہم گرفتار کرنے والے ہیں. آج کے واقعے میں بھی ہمیں ٹھوس سراغات لگے ہیں. عیسائیوں کی عبادت گاہوں پر حملوں کے واقعات پر پورے ملک میں خاصی تشویش پائی جاتی ہے. ان واقعات پر وزیراعظم مودی کی خاموشی پر بھی خاصی تنقید ہوئی ہے. دلی کے نو منتخب وزیراعلی اروند کیجریوال نے کانونٹ اسکول پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان حملوں کے مرتکبین کو بخشا نہیں جائے گا. شکیل اختر, بی بی سی, دلی.
اور دلی کے اس موضوع کے بعد پاکستان کا رخ کرتے ہیں, جہاں پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں گوادر تک کاشغر اقتصادی راہداری کے روٹ میں مبینہ تبدیلی کے خلاف شٹر ڈاؤن ہڑتال رہی ہے اور اس کے خلاف تاجروں نے احتجاج بھی کیا. تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد قاسم.
ہڑتال کی کال مرکزی انجمن تاجران بلوچستان نے دی تھی. ہڑتال کے باعث شہر کے تمام اہم تجارتی مراکز بند رہے, جبکہ شہر کے تاجروں نے ایک ریلی بھی نکالی. ریلی کے شرکا مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے پریس کلب پہنچے اور وہاں احتجاجی مظاہرہ کیا. مظاہرے کے شرکا نے اس موقع پر یہ نعرے لگائے,
گوادر تک کاشغر روٹ میں تبدیلی, گوادر تک کاشغر روٹ میں تبدیلی.
مظاہرے کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ اقتصادی راہداری کے مجوزہ روٹ کو پہلے کاشغر تک کوئٹہ اور خیبر پشتونخوا سے گزرنا تھا, لیکن اب اسے خوزدار سے سندھ کے علاقے رتو ڈیرو سے منسلک کیا جا رہا ہے. انجمن تاجران کے صدر رحیم کاکڑ کا کہنا ہے کہ اقتصادی راداری کے سابقہ روٹ کی بحالی تک احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا.
اس لیے ہم لوگ جو ہے یہ مظاہرے اور شٹر ڈاؤن ہڑتال جو آج ہم لوگوں نے کیا ہے اس کے بعد پھر ہم لوگ جو ہے احتجاج کا آغاز کریں گے, اس لیے کہ ہمارا روٹ جو ہے وہ پرانا روٹ جو ہے وہ بحال کیا جائے, جو تاجگر اور گوادر تک جو آ رہا تھا کہ پیکے میں اور بلوچستان میں.
ادھر بلوچستان کے ضلع ڈیرہ بگٹی میں ایک اور گیس پائپ لائن کو دماغ خیز مواد سے اڑایا گیا ہے. ضلع انتظامیہ ایک ذرائع کے مطابق لوٹی میں نامعلوم افراد نے 8 انچ قطر کی ایک گیس پائپ لائن کے ساتھ دماغ خیز مواد نصب کیا تھا, جس کے پٹنے سے گیس پائپ لائن کا کچھ حصہ تباہ ہوا اور اسے پلانٹ کو گیس کی فراہمی معطل ہو گئی. جبکہ ڈیرہ بگٹی سے متصل ضلع نصیر آباد میں بجلی کے 2 کمبوں کو بھی دماغ خیز مواد سے نقصان پہنچایا گیا ہے. ان دونوں واقعات اور گزشتہ روز جیکب آباد کے قریب ریلوے ٹرین کو بم حملے کا نشانہ بنانے کی ذمہ داری کلدم بلوچ ریپبلکن آرمی نے قبول کی ہے. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
اور پاکستان کے صوبہ بلوچستان ہی کے دارالحکومت میں ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والی 10 سالہ بچی کی موت کے بارے میں تحقیقات کا حکم دیا گیا ہے. بچی کو جنسی تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد ہلاک کیا گیا تھا. کوئٹہ سے محمد کاظم ایک مرتبہ پھر.
10 سالہ زورا کی ہلاکت کا واقعہ 2 روز قبل ہزارہ ٹاؤن میں پیش آیا تھا. وہ ہزارہ ٹاؤن ہی میں قائم اسکول میں دوسری جماعت کی طالبہ تھی. بروری پولیس کے مطابق جس روز زورا کی موت واقعہ ہوئی اس روز وہ کھانا کھانے کے بعد دن 2 بجے قریب اپنے گھر سے باہر کھیلنے کے لیے نکلی تھی. اس دوران وہ زخمی ہوئی. اس سلسلے میں ہزارہ ٹاؤن میں نماز جمعہ کے موقع پر امام بارگاہ رضویہ کی سیکورٹی کی نگرانی پر مامور ایس ایچ او بروری عاصم کا کہنا تھا,
تو بچوں نے یہ بتایا کہ ہم اکٹھے کھیل رہے تھے تو ہم میں سے ایک چھوٹے بچے نے ایک رومال کو جو ہے زور سے اچھالا تو کباڑی کی دکان میں ایک شیشہ سریا تھا, سریا جو ہے نا اس رومال کے ساتھ آیا اور شیشے پر لگا, جس سے شیشہ اڑ کے اس کی جو ہے نا گردن پر لگ گیا, جس سے اس کو ضرب آ گئی.
بچی کو گلے پر شہرگ کے قریب زخم آیا تھا. اسے ہزارہ ٹاؤن کے قریب بولا میڈیکل کمپلیکس اسپتال پہنچایا گیا تھا, لیکن اسپتال پہنچنے سے پہلے اس کی موت واقع ہوئی. موت کی وجوہات کے بارے میں پولیس سرجن بی ایم سی ڈاکٹر غلام حیدر کا کہنا ہے,
کاز آف ڈیتھ شارپ ہے, ایکسیسیو بلیڈنگ ہے, کیونکہ شارپ کسی تیز دھار آلے سے اس کو مارا گیا ہے.
بچی کے پوسٹ مارٹم کے دوران یہ بات سامنے آئی تھی کہ اسے جنسی زیادتی کا بھی نشانہ بنایا گیا ہے. ایس ایچ او نے بتایا کہ ڈاکٹروں نے بات کہی ہے, لیکن بچی کی والدہ اور اس کے ساتھ کھیلنے والے بچوں کے جو بیانات لیے گئے ہیں ان کے مطابق 10 منٹ میں بظاہر ممکن دکھائی نہیں دیتا.
اور اس کی ماں کا بھی یہی بیان ہے کہ 2 بجے نکلی ہے اور 10 منٹ بعد ہی واپس آ گئی. تو اس میں تھوڑا سا ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں کہ اگر اس کے ساتھ بدفعلی ہوئی ہے تو بچوں کے جو بیانات ہیں اور جو اس کی ماں کا بیان ہے کہ جی 10 منٹ بعد واپس آ گئی, تو اتنے عرصے میں بہت مشکل ہے کہ کوئی اس کے ساتھ بدفعلی ہوئی ہو.
ہزارہ ٹاؤن کے جس علاقے میں بچی کی موت کا واقعہ پیش آیا, اس علاقے میں زیادہ تر آبادی شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے ہزارہ قبیلے کی ہے. اس علاقے میں خود کش حملوں اور ٹارگٹ کلنگ کے واقعات کے بعد سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں. ایس ایچ او نے بتایا کہ بچی کی ہلاکت کے حوالے سے ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اس نے بھی بچی کی موت کی وجہ وہی بتائی ہے جو اس کے ساتھ کھیلنے والے بچوں اور بچیوں نے بتائی تھی.
بندہ ایک گرفتار ہے جو کباڑی کی دکان والا ہے, تو اس نے بھی یہی بتایا کہ میں اپنی دکان میں کام کر رہا تھا تو ایسے ایک سریا نیچے گرا ہے اور شیشے پر لگا ہے, جس سے شیشہ ٹوٹ کر جو ہے نا اس بچی کی گردن پر لگ گیا.
تاہم پولیس سرجن کا کہنا ہے کہ جہاں ایک تیز دھار آلے سے بچی کو مار کر ہلاک کیا گیا ہے, وہاں اس بات کی بھی تصدیق ہوئی ہے کہ اسے جنسی زیادتی کا بھی نشانہ بنایا گیا ہے.
ہاں یہ تو کنفرم ہے, کیونکہ ریپ کر کے پھر ان کو مار کے پھینک دیا نا, یہ تو اس کے پھر ان کا ایگزامن تو کیا لیڈی ڈاکٹر نے اور وہ پوسٹ مارٹم بھی کیا, اس کا کمپلیٹ پوسٹ مارٹم کر کے رپورٹ اس کو اسی ٹائم تھانے والوں کو دے دی.
ایس ایچ او کا کہنا ہے کہ موت کی وجوہات کے بارے میں ایک تحقیقاتی کمیٹی بھی بنائی گئی ہے. اس سے قبل کوئٹہ قلعہ کے زرغون روڈ پر گزشتہ سال اگست کے مہینے میں ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والی ایک 8 سالہ بچی کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد اسے الگ کر کے اس کی لاش پھینکی گئی تھی, جس کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج بھی کیا گیا تھا, لیکن تال ہزارہ ٹاؤن میں پیش آنے والے واقعہ کے حوالے سے کوئی احتجاج نہیں ہوا. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
کتنے ظالم ہوتے ہیں لوگ جو معصوم پھولوں کو پاؤں میں مسل دیتے ہیں. کرکٹ کے سب سے بڑے اعزاز یعنی ورلڈ کپ کرکٹ کا مارکا شروع ہونے والا ہے. کرائسٹ چرچ میں میزبان نیوزی لینڈ سری لنکا کے مد مقابل ہوگا, لیکن کرکٹ کا جنون صرف میزبان ملکوں یعنی آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ ہی میں نہیں, بلکہ اس کا عروج انڈیا اور پاکستان میں جیسے ملکوں میں بھی دیکھا جا سکتا ہے. یہاں اگر بات کرکٹ سے شروع ہو تو کرکٹ پر ہی ختم ہوتی ہے. گروپ بی میں آج پاکستانی کھلاڑیوں نے ایڈلیڈ اوول میں نیٹ پریکٹس بھی کی. پاکستانی ٹیم کے معروف آل راؤنڈرز شاہد آفریدی نے بی بی سی کے عادل شاہزیب سے خصوصی انٹرویو میں ٹیم کی تیاریوں کے بارے میں بتایا.
جب آپ اتنا بڑا ایونٹ کھیلنے آتے ہیں تو آپ ورلڈ کی ٹاپ ٹیموں کے خلاف آپ کھیل رہے ہوتے ہیں, تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ جو آپ کے ویک ایریاز ہیں اس کو جلد سے جلد کور کرنے کی, تو اسی کی کوشش ہو رہی ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہماری تیاریاں 100% ہیں, ہاں اس کے کلوز ہے, لیکن اتنے بڑے ایونٹ کے اندر 100% آپ کی تیاری ہونی چاہیے, اس لیے کہ دوسری ٹیمیں موقع نہیں دیتی. آج کل کرکٹ بہت زیادہ فاسٹ ہو گئی ہے, تو چاہے وہ بیٹنگ میں ہو, بالنگ میں ہو یا فیلڈنگ میں ہو, اس کو جلد سے جلد ہمیں کور کرنا پڑ چاہیے.
سب سے سخت مقابلہ کون سی ٹیم سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ, اور آپ کے خیال میں ورلڈ کپ جیتنے کے لیے کون سی ٹیم کو فیوریٹ قرار دیا جا سکتا ہے؟
میرے خیال میں ساری ٹیمیں تیاریاں کر کے ہی آتی ہیں. 4 سال بعد یہ اتنا بڑا ایونٹ ہوتا ہے, کافی ہسٹری بڑے بڑے ٹیموں کو ہرایا گیا چھوٹی ٹیموں نے, تو آپ کسی کو انڈر ایسٹیمیٹ کر نہیں سکتے. پچھلے ریکارڈز اگر آپ دیکھیں اوور آل, تو آسٹریلیا بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے, نیوزی لینڈ بڑی اچھی ٹیم ایک بن کے سامنے آئی ہے, ساؤتھ افریقہ آپ کہہ سکتے ہیں, یہ اچھی ٹیموں میں سے ہیں.
ورلڈ کپ کی تاریخ میں ابھی تک آپ انڈیا کو ہرا نہیں سکے، کیا اس بار یہ ہو سکے گا؟ ریڈی ہے ٹیم آپ؟
ریڈی نہیں ہے تو ریڈی تو ہونا پڑے گا، نو ڈاؤٹ بہت بڑا میچ ہے، اور ہمیشہ سے پاکستان انڈیا کے میچز ہمیشہ ایسے ہوئے کہ لوگ انجوائے کرتے ہیں، دیکھنا پسند کرتے ہیں، جو کرکٹ نہیں بھی دیکھتا وہ بھی دیکھنا شروع کر دیتا ہے، تو ویل اپنی پوری ایفرٹ کریں گے آن ڈے، اور ان شاء اللہ امید کرتا ہوں کہ سارے لڑکوں کو پتا ہے کہ کتنا امپورٹنٹ میچ ہے، جتنا اس گیم کو انجوائے کر کے کھیلیں اتنا ہی اچھا ہے۔
ون ڈے انٹرنیشنل کی تیز ترین سینچری کا ریکارڈ اب آپ کے پاس نہیں رہا، کیا خیال ہے اپنے آخری ورلڈ کپ میں یہ ریکارڈ ایک بار پھر اپنے نام کرنے کی کوشش کریں گے؟
سوچ کے بندہ کوئی ریکارڈ بنانے کی کوشش نہیں کرتا، ہاں آپ کی خواہش ہوتی ہے لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں آج یہ کر کے دکھاؤں گا۔ الحمدللہ 17 سال میرے پاس وہ ریکارڈ رہا، بہت بڑی بات تھی، بہت آنر کی بات تھی میرے لیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی پرفارمنس ہو وہ ٹیم کے کام آئے۔
پاکستان کی بالنگ پیس اٹیک ہو، اسپن اٹیک ہو، دیگر ٹیموں کے مقابلے میں کمزور دکھ رہی ہے، سعید اجمل اور حفیظ کی بالنگ ایکشنز کا مسئلہ ہو، فٹنس کے مسائل ہوں یا کہ کچھ اور، ٹیم ماضی کی طرح تیار نہیں لگ رہی ورلڈ کپ کے لیے۔
اگر آپ 3 سال یا 4 سال دیکھیں پاکستان کی بالنگ پرفارمنسز تو اسپنرز نے ہی زیادہ رول ادا کیا ہے، سعید اجمل تھا، حفیظ تھا، پھر میں تھا، ہم تینوں نے ہی مین رول ادا کیا ہے فاسٹ بالرز میں، پھر انجریز ہمارے پاس کافی ساری آ گئی، اور فاسٹ بالنگ اور اسپننگ جو اٹیک ہے ہمارا، ان دونوں کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی اتنے بڑے ایونٹ میں۔
سڈنی میں ہوٹل میں لیٹ آنے پر آپ سمیت 8 پاکستانی کھلاڑیوں پر جرمانہ عائد کیا گیا، کیوں لیٹ ہو گئے تھے آپ؟
مسئلہ یہ کہ آج کل میڈیا کو چھوٹی موٹی چھوٹی موٹی خبریں جو ہے نا وہ مزہ آتا ہے، جب نیوز آگے پیچھے کوئی نیوز نہ ہو نا، ایک کھانے پہ گئے تھے، اب ہم آسٹریلیا میں ہم کوئی لڑکانے یا ٹھٹا میں نہیں آئے ہوئے، یہاں ریسٹورینٹس کے اندر کلبز بھی ہوتے ہیں ان کے اپنے اپنے، تو ایسی کوئی بات نہیں، ہم 7-8 لڑکے گئے تھے، کھانا انجوائے کیا، کھانا کھا کے واپس آ گئے، ایسی چھوٹی باتوں کو اتنا بڑا نہیں بنانا چاہیے۔
ہمارے ساتھی عادل شاہ زیب آسٹریلیا کے شہر ایڈلیڈ میں پاکستانی ٹیم کے معروف آل راؤنڈر شاہد آفریدی سے بات کر رہے تھے، اور کرکٹ کا اب جنون شروع ہونے پر ہے کیونکہ آسٹریلیا کے شہر ایڈلیڈ میں اور نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ میں ورلڈ کرکٹ کپ کی سیریز شروع ہونے والی ہے، اور پاکستان اور بھارت کا میچ جو ہے 15 فروری کو کھیلا جائے گا۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم عالمی کپ میں اپنا پہلا میچ اتوار کے روز یعنی ایڈلیڈ میں بھارت کے خلاف کھیل رہی ہے۔ ایڈلیڈ میں موجود ہیں ہمارے ساتھی عبدالرشید شکور، انہوں نے پاکستانی ٹیم کے سینئر بیٹسمین یونس خان سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ کیا تیاری ہے اور کہیں نیوزی لینڈ کے خلاف حالیہ شکست سے ٹیم مایوس تو نہیں؟
ہم کچھ میچ ہارے لیکن سڈنلی پھر اچھی بات یہ ہوئی کہ بگ گیم سے پہلے ہم ایک دو ایک میچ جیتے ہیں، خاص طور پہ جس طرح انگلینڈ کا میچ ہم جیتے ہیں اس سے بڑے بوسٹ اپ ہوئے اور بڑی بلیو آئی ہے ٹیم میں کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور یہ میچ بہت امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے کہ دونوں ملکوں کا پہلا میچ، اور جب بھی کسی ملک کی شروعات اچھی ہوتی ہے تو اس کو بہت زیادہ اچھے چانسز ہوتے ہیں آگے جا کے۔
پچھلے 3 ورلڈ کپ جو ہوئے ہیں وہ اتنے اچھے آپ کے لیے نہیں رہے ہیں، تو کس طرح آپ لوگ فارورڈ؟
جب بھی کوئی مشکل حالات آئے تو اللہ نے مجھے اس مشکل حالات سے نکالا، اور ان شاء اللہ مجھے امید ہے کہ جب یہ ورلڈ کپ ختم ہو تو یونس جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بورڈ پہ رنز ہونے چاہیے۔
ہمیشہ سے بات ہوتی ہے کہ پاکستان کی بالنگ بمقابلہ انڈیا کی بیٹنگ، اس بار پکچر ڈیفرنٹ ہے؟
دونوں ٹیمیں اگر دیکھیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیلنس ٹیمیں لگ رہی ہیں، دیکھیں ان کے پاس بھی کافی ینگسٹر ہیں اور ہمارے پاس بھی ینگسٹر ہیں، تو جب ینگسٹر آپ کے پاس ہو تو ینگسٹر پہ ویسا پریشر نہیں رہتا جیسے سینئرز پلیئر ہوتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ بعض اوقات ایسے میچوں میں پرفارمنس نہ کریں تو بہت کچھ چینج ہو جاتا ہے، تو میرے خیال سے بہت اچھے چانسز ہیں دونوں ٹیموں کے پاس کو اس میچ کو جیتیں اور اچھی شروعات کریں۔
پاکستانی ٹیم کے سینئر بیٹسمین یونس خان بات کر رہے تھے ہمارے ساتھی عبدالرشید شکور سے ایڈلیڈ سے۔ اور کرکٹ کپ سیزن شروع ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ آج جمعہ ہے، تو حسب معمول کھیل کے میدان سے ترتیب و پیشکش ہے، آپ سنی خود ہی۔
ریدم آف پاکستان پرفارمنگ جزبا جنون۔
To be very honest, I'm deeply sad because World Cup khelna aur usme apne mulk ko represent karna kisi bhi player ki ek khwahish hoti
hai. I like the Pakistan team kyunki unki fighting spirit bahut badhiya hai, himmat nahi haarte hain.
Josh to bahut hai, kafi log aa rahe hain, tickets kafi pehle bik chuke hain, friends family different cities se aa rahi hai yahan pe match dekhne ke liye.
Intezar ki ghadiyan khatam, cricket World Cup 2015 ka aagaaz, unfit hone par Mohammad Hafiz afsurda, bharati fan ki Pakistan team se tawakkaat, اور سڈنی میں تماشائی پرجوش۔ کھیل کے میدان سے سارا حسن کا سلام۔ تیاریاں مکمل ہیں، میدان سج گئے ہیں اور بس انتظار ہے تو صرف ٹیموں کا۔ ٹاس ہوگا، رنز بنیں گے اور وکٹیں گریں گی۔ جی ہاں، کل سے کرکٹ ورلڈ کپ 2015 کا آغاز ہو رہا ہے۔ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے میدان تماشائیوں کے شور اور جشن سے گونجنے کو ہیں۔ کل ہونے والی ورلڈ کپ کی رنگا رنگ افتتاحی تقریب نے انتہائی خوبصورت سما باندھا۔ یہی سب کچھ بتا رہے ہیں آسٹریلیا سے عادل شاہ زیب۔
سڈنی اور کرائسٹچرچ میں ہونے والی ان تقاریب میں میوزک، ڈانس اور فائر ورکس کے ذریعے دنیائے کرکٹ کی 14 ٹیموں کو ورلڈ کپ 2015 میں خوش آمدید کہا گیا۔ عالمی کپ میں شرکت کرنے والی ٹیموں کے کپتانوں کا اسٹیج پر ان کے روایتی گانوں سے استقبال کیا گیا۔ پاکستانی کپتان مصباح الحق کے اسٹیج پر آتے ہی تقریب میں شریک پاکستانی کرکٹ فینس نے ان کا بھرپور استقبال کیا۔ نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم جان کی نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عالمی کپ میں حصہ لینے والی ٹیموں کو آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں خوش آمدید کہا۔ آئی سی سی کے چیف ایگزیکٹو ڈیوڈ رچرڈسن نے کرکٹ ورلڈ کپ 2015 کی رونمائی کرتے ہوئے اسے آئی سی سی کے اقدار اور امتیاز کی نشانی قرار دیا۔ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے 14 شہروں کے میدان تماشائیوں کے منتظر ہیں۔ پاکستان اپنا پہلا میچ بھارت کے خلاف ایڈیلیڈ میں کھیلے گا۔ دنیا بھر سے ہزاروں شائقین نے ورلڈ کپ کے مقابلوں کو دیکھنے کے لیے آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کا رخ کیا ہے۔ دونوں میزبان ممالک میں میلے کا سما ہے اور شائقین شدت سے اپنی ٹیموں کے میچز کا انتظار کر رہے ہیں۔
میرا نام وینا ہے، کراچی سے ہوں، پاکستان سے۔ فائنلی جوش تو بہت ہے، کافی لوگ آ رہے ہیں، ٹکٹس کافی پہلے بک چکے ہیں، بہت لوگ ٹکٹس لینے میں لگے ہوئے ہیں، کافی لوگ ہمارے فرینڈس فیملی ڈفرنٹ سٹیز سے آ رہی ہے یہاں پہ میچ دیکھنے کے لیے۔
میں افغانستان سے ہوں، افغانستان کی ٹیم بھی آیا ہوا ہے، سنڈے کو انڈیا اور پاکستان کا میچ ہے، وہاں بھی جائیں گے انشاءاللہ دیکھنے کے لیے۔
میں انڈیا سے ہوں اور میں یہاں پر چلی کرکٹ ورلڈ کپ میں والنٹیئرنگ کر رہا ہوں۔ میں ابھی اٹس اونلی 3% لوکل کراؤڈ اینڈ اٹس 97% باہر سے ہے۔
ورلڈ کپ جیسا ایونٹ ہو اور پاکستانی ٹیم مسائل سے دوچار نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کم سے کم تاریخ تو یہی بتاتی ہے۔ اب اسی ورلڈ کپ کو لے لیجئے، پہلے تو پاکستانی بالنگ کی جان یعنی سعید اجمل کے بالنگ ایکشن پر سوال اٹھا، پھر محمد حفیظ بھی میدان سے گئے، فاسٹ بالر جنید خان انفٹ ہو گئے اور نہ جانے کیا کیا، ایک کے بعد ایک مسئلہ۔ حفیظ اپنا ایکشن درست کروا کے ٹیم کا حصہ تو بنے، لیکن پھر بھی آہ رہی ہے قسمت۔ پاکستان پہنچنے پر محمد حفیظ نے کہا،
ٹو بی ویری آنیسٹ آئی ایم ڈیپلی سیڈ، کیونکہ ورلڈ کپ کھیلنا اور اس میں اپنے ملک کو ریپرزینٹ کرنا کسی بھی پلیئر کی ایک خواہش ہوتی ہے۔ آئی مین میں نے اپنے آپ کو پچھلے 4 سال سے فزیکلی، مینٹلی، ٹیکنیکلی اس ٹورنامنٹ کے لیے تیار کیا تھا، لیکن انفارچونیٹلی جو ہے اس انجری کے بعد میں واپس آ گیا، تو افسوس بہت ہے اور امید کرتا ہوں کہ اپنے کیریئر جو ہے اس کو مینٹین کروں گا ود مائی ہائی لیول آف اسپرٹ۔
آج کل ہر طرف یہی بات ہو رہی ہے کہ اس بار فیورٹ کون ہے، کس کا بلہ رنز کے امبار لگاتے گا اور کون سا بالر وکٹوں پہ وکٹی گرائے گا۔ ہمارے ساتھی عبدالرشید شکور نے اس ورلڈ کپ کے فیورٹ کھلاڑیوں کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔
یہ کہنا ابھی بہت مشکل ہے کہ ورلڈ کپ کا سب سے کامیاب بیٹسمین کون ہوگا اور بالنگ میں کون سا بالر حریف بیٹسمینوں کو ڈرا دھمکا کر سب سے زیادہ وکٹیں حاصل کرے گا، لیکن چند کرکٹرز ضرور ایسے ہیں جن پر سب کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں کہ وہ اپنا رنگ جما سکتے ہیں۔ بیٹنگ میں جنوبی افریقہ کے اے بی ڈی ویلیئرز، بھارت کے وراٹ کوہلی اور سری لنکا کے کمار سنگاکارا کے ارادے بڑے خطرناک دکھائی دیتے ہیں۔ اے بی ڈی ویلیئرز پہلے ہی کیا کم خطرناک بیٹسمین رہے ہیں کہ حال ہی میں صرف 31 گیندوں پر ون ڈے انٹرنیشنل کی تیز ترین سینچری نے انہیں مزید خطرناک بنا دیا ہے، اور کوئی بھی بالر انہیں بالنگ کرتے ہوئے پہلے اپنی سانس درست کرے گا، پھر سوچے گا کہ کس طرح رنز روکوں۔ اے بی ڈی ویلیئرز ان چند بیٹسمینوں میں سے ایک ہیں جو تینوں فارمیٹس میں یکساں طور پر کامیاب دکھائی دیتے ہیں۔ اے بی ڈی ویلیئرز کی صلاحیتوں سے کسی کو انکار نہیں، لیکن اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں کہ کیا جنوبی افریقی ٹیم چوکر ہونے کی روایت اس مرتبہ مٹا پائے گی یا نہیں۔ ارجنا راناٹونگا اور اروندا ڈسلوا جب سری لنکن ٹیم سے رخصت ہو رہے تھے تو بیٹنگ لائن سنبھالنے کی ذمہ داری کمار سنگاکارا اور مہیلا جے وردنے کو منتقل ہو چکی تھی، اور اس وقت سے یہ دونوں بیٹسمین یہ ذمہ داری بخوبی نبھاتے چلے آئے۔
Kumar Sangakkara, the great player, has just got a, which is just 5 runs short of 12,000 runs. There he goes.
12,001 test runs now for Kumar Sangakkara. Fantastic player.
کمار سنگاکارا کو جس خوبی نے عصر حاضر کا ایک بڑا بیٹسمین بنا رکھا ہے وہ ان کی مستقل مزاجی سے ملک اور ملک سے باہر بڑی اننگز کھیلنے کی عادت ہے۔ سچن تندولکر کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھارتی بیٹنگ کو جس مضبوط سہارے کی ضرورت تھی وہ اسے وراٹ کوہلی کی شکل میں ملا ہوا ہے۔ ان کی مستقل مزاجی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ گزشتہ 4 سال سے مسلسل ون ڈے انٹرنیشنل میں کیلنڈر ایئر میں 1,000 سے زائد رنز بناتے آ رہے ہیں۔ وراٹ کوہلی عالمی کپ میں بھارتی بیٹنگ کی سب سے بڑی امید ہیں۔
Not Virat Kohli, stylish, he's classy, he's in form. Rapish, that's gone. And they'll go all the way to 4.
خاص طور پر آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں 4 سینچریاں اسکور کرنے کے بعد ان سے وابستہ توقعات میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے۔ ورلڈ کپ میں سٹیون اسمتھ اور کین ولیمسن بھی نظر انداز نہیں کیے جا سکتے۔ بالنگ میں پاکستان کے محمد عرفان اپنے 7 فٹ کے لمبے قد کی وجہ سے ہی نہیں بلکہ گیند کی باؤنس کی وجہ سے بھی ورلڈ کپ میں سب کی توجہ کا مرکز بنے رہیں گے۔
آج سے 2 دن بعد ورلڈ کپ کے پہلے میچ میں پاکستان کا مقابلہ بھارت سے ہو رہا ہے، اور جب میچ ہو پاکستان اور بھارت کا تو پھر بات کرکٹ سے آگے ہی نکل جاتی ہے۔ پاکستان نے ویسے تو ورلڈ کپ میں کبھی بھی بھارت کو شکست نہیں دی ہے، لیکن بھائی کرکٹ ہے، کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ جانے قسمت کی دیوی اس بار کس پر مہربان ہو۔ ورلڈ چیمپئن بھارت کے شائقین اس بار اپنی ٹیم سے کیا امیدیں باندھے بیٹھے ہیں، سنیے دلی سے سہیل حلیم کی رپورٹ۔
دلی کی سڑکوں پر نکلتے ہی آپ کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ اس مرتبہ جب ٹیم آسٹریلیا سے لوٹے گی تو شاید جشن کا وہ ماحول نہ ہو جو 4 سال پہلے ممبئی میں نظر آیا تھا۔ زیادہ تر لوگ مانتے ہیں کہ ٹیم کی بولنگ بہت کمزور ہے اور وہ 2 خیموں میں تقسیم ہے۔
جو ہماری جو پہلے کی جو انڈین ٹیم تھی 2011 میں ہم ورلڈ کپ لے کے آئے تھے، اس سے بہتر ٹیم نہیں ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہم جو ہے کوالیفائی راؤنڈ جو ہوتا ہے اس کو بھی وہ کر پائیں گے، بیکاز ہمارے جو بولرس ہیں ان کے اندر کہیں سے بھی پوٹینشیل دکھائی نہیں دے رہا۔
ہائرارکی کو فالو کرنا چاہیے، ریزن ہے کہ ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ اسپلٹ ہو رہا ہے، آپس میں گٹ بازی ہو گئی ہے۔ وراٹ کوہلی کے لیے کوئی پکش دے رہا ہے اور دھونی کے لیے کوئی اور پکش دے رہا ہے۔
ایسا مشکل سے ہی ہوتا ہے کہ بھارت میں آپ کو ایسے لوگ ملے جو دوسرے ملکوں کی ٹیموں کی حمایت کر رہے ہوں، لیکن پاکستان کے خلاف میچ سے پہلے یہ شخص کون ہے جو دلی کی سڑکوں پر پاکستانی ٹیم کی حمایت کر رہا ہے؟
My name is Krishna. As far as the World Cup is concerned, I like the Pakistan team kyunki unki fighting spirit bahut badhiya hai. Haarte haarte bhi wo apni himmat nahi haarte aur aakhir mein jaake jeete jaate hain. Himmat nahi haarte hain. Last tak fighting spirit hai aur koi bhi team ho puri fight dete hain chahe haar jaye koi baat nahi, lekin India ki tarah chhodte nahi hai game.
اس بدلی ہوئی وفاداری کی شاید ایک وجہ یہ ہے کہ کم ہی لوگوں کو ٹیم کے جیتنے کی امید ہے، اس لیے انہوں نے دوسری ٹیموں کو اپنا لیا ہے۔
میرا نام شیوم گور ہے اور میں آسٹریلیا کو سپورٹ کر رہا ہوں۔ اس وقت کافی اچھے پلیئرز رہ چکے ہیں آسٹریلیا میں، رکی پونٹنگ میرا فیوریٹ پلیئر رہ چکا ہے،
اور جو یہ ینگسٹر گئے ہیں ان کے اوپر فیت کرنا بڑا مشکل ہے کیونکہ ان کا کبھی بیٹ چلتا ہے کبھی نہیں چلتا۔ اس لیے میں ایڈوائس یہ دوں گا کہ انڈیا کو تھوڑا سا اسٹرانگ کرنا چاہیے اور یوراج کو یا سہواگ کو واپس بلانا چاہیے۔
گائز گو فار اٹ، راک اٹ، ون دا کپ اینڈ کم بیک۔
انڈیا کے پاس مین پرابلم ہے بالرس کی، جو پیس والے بالر چاہیے وہ ہو جائیں گے، فیلڈنگ تھوڑا اچھی ہو جائے گی تو ہم جیت سکتے ہیں۔
مشورے تو بہت ہیں لیکن شاید اس سے دلچسپ کوئی نہیں۔
انڈین ٹیم اپنی گرل فرینڈز اور ان سب کو چھوڑ کے صرف کرکٹ پہ کانسنٹریٹ کرے،
یہ وقت ہی بتائے گا کہ یہ نسخہ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں۔
رخ کرتے ہیں پاکستان کا اور جانتے ہیں کہ آپ نے پاکستان ٹیم کو کیا مشورہ دیا ہے۔
2015 کرکٹ ورلڈ کپ میں فیورٹ ٹیمیں 3 ہیں، اس میں آسٹریلیا ہے، ساؤتھ افریقہ ہے اور نیوزی لینڈ ہے، اور بیٹسمینوں میں برینڈن میکولم ہے، شین واٹسن اور بوم بوم افریدی اور میکسویل اور کمار سنگکارا فیورٹ ہے، اور بالروں میں مچل جانسن ہے، ڈل اسٹن ہے اور ملن ہے۔
ہم ٹی وی ریڈیو سب کچھ آن کرتے ہیں تو صرف ایک پلیئر کو دیکھنے کے لیے اور وہ ہے مصباح الحق۔ میں مصباح الحق سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ریٹائر مت ہو، مہربانی کریں، آپ کے بنا پاکستان کی ٹیم 10 سکور تک بھی نہیں جا سکتی۔
تو جناب آپ سب کے مشورے سر آنکھوں پر، امید کرتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم ورلڈ کپ میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرے گی، اور کھیل کے میدان سے اب سارا حسن کو اجازت دیجیے۔
جب کھیل کے میدان سے شروع ہوا تھا میں نے کہا تھا آپ سنیے کس نے پیش کیا ہے، تو ترتیب و پیشکش تھی سارا حسن کی۔ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ دونوں کرکٹ ورلڈ کپ کے مشترکہ میزبان ہیں جو کہ اب ایڈلیڈ میں اور کرائسٹچرچ میں کھیلا جا رہا ہے. بی بی سی اردو کے آنے والے پروگراموں کے میں اس کپ کی خبریں خصوصی حصہ رہیں گی. اور اس کے ساتھ ہی اب سیربین کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آج سیربین کے ایڈیٹر تھے جعفر رضوی, پروڈیوسر تھی نازیہ میمن, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھی کارلا وینڈرکیم, اور اسلام آباد سے تکنیکی معاونت دی سرار الحق نے. اس کے ساتھ ہی ثقلین امام کو ساتھیوں سمیت اجازت دیجیے, خدا حافظ. مگر آخر میں خبروں کی سرخیاں سنیے معصومہ ملک سے.
پاکستان کے شہر پشاور میں پولیس کے مطابق آج نماز جمعہ کے دوران شیعہ مسلک کی امامیہ مسجد پر طالبان کے ایک منظم حملے میں کم از کم 19 افراد ہلاک ہو گئے. اسلام آباد میں حکام کے مطابق ممبئی حملے کی سازش کے مرکزی ملزم ذکی الرحمان لکھوی کی نظر بندی کی مدت میں مزید ایک ماہ کی توسیع کر دی گئی ہے. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے پاکستانی ہم منصب نواز شریف سے فون پر بات چیت کی ہے اور بھارتی سیکرٹری خارجہ کے دورہ پاکستان کی خواہش کا اظہار کیا ہے. سعودی عرب یمن میں قائم اپنا سفارتخانہ سیکیورٹی کے حالات مزید خراب ہونے کی بنا پر بند کر رہا ہے. مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی نے لیبیا میں پھنسے ہوئے مصریوں کو ہوائی جہاز کے ذریعے وطن واپس لانے کی پیشکش کی ہے. نائجیریا کے اسلامی شدت پسند گروہ بوکو حرام نے پہلی مرتبہ پڑوسی ملک چاڈ میں حملہ کیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.